بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك مع عبادة ربه أحدا. صلوات. سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیہ کریمہ، اور یہ سورہ کی آخری آیت بھی ہے. اس آیہ کریمہ کے فضائل اور مناقب میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے پڑھ کر مطلوب اور مقصود وقت پر بیدار ہونے کا ارادہ کر کے سو جائے تو اللہ ایک فرشتہ مامور کرتا ہے جو اسے نیند سے بیدار کرے. میں کہتا ہوں کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ہر آیت کا باطن بھی ہے، بلکہ اس کے بطون ہیں. جہاں یہ ظاہری نیند سے اٹھانے کے لیے ہے، وہاں یہ در حقیقت واقعی اور حقیقی غفلت سے بیدار کرنے کی آیت بھی ہے. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. انما الہکم الہ واحد، اور وہ جو مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، وہ جو مسلسل پیغام نازل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے. یعنی تم اللہ کو تو مانتے ہو، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الہ واحد کو مانو. تم اللہ پرست ہو، مگر تعدد الہ کا شکار ہو. ایک سے زیادہ اللہ کے قائل ہونا ایک سے زیادہ اللہ کے قائل ہو، تمہیں ایک اللہ کو ماننا ہے. انما الہکم الہ واحد، مجھ پر جو مسلسل وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، جسے مرنا ہے، جسے اس دنیا سے جانا ہے، جو اس عقیدے کو رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی عالم ہے، اس جگہ کے بعد بھی کوئی جگہ ہے، انسان صرف بدن کی حیات اور ہیکل لے کر نہیں آیا، بلکہ انسان کی بدن کے ساتھ اس کی روح کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور انسان کی روح تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور عالم اور ایک اور جہان کے بارے میں تصور ہو، لہذا اس جہان کے بارے میں بھی خیال کرو. تمہیں مرنا ہے، اگر مرنا ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ کسی کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی سے ملنا ہوگا، کسی سے ملاقات ہوگی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اپنے عمل کو صالح بناؤ، اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. شاید یہ جو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کے بعد اللہ نے کہا ہے نا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، شاید ایک پیغام یہ ہے کہ خود شریک قرار دینا یہ ایک عمل ہے. کسی اور کو اللہ ماننا اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے. تم کسی اور کو اللہ کے علاوہ اللہ نہ مانو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. اچھا، وہاں بات ہوئی تھی کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے ولا یشرک بعبادت ربہ، تم اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. تو رب تو صفت ہے، اور لفظ اللہ تو مستجمع جمیع صفات ہے، یعنی اللہ اور لفظ رب، لفظ اللہ اور لفظ رب ہم وزن نہیں ہیں، موحدوں کا مجمع ہے. دقت آپ سے زیادہ چاہوں گا، لفظ اللہ اور لفظ رب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں گے ذرا، محمد والا. اللہ اللہ تمام صفات پروردگار کے مستجمع کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو ظاہری طور پر آپ نے 99 صفات اللہ کی سنی اور پڑھی ہیں، ان سب کی طاقت کو اگر ایک جگہ کر لیا جائے تو لفظ اللہ بنتا ہے. لہذا اللہ کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، لفظ اللہ کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم انگریزی زبان میں یا اردو زبان میں مختلف الفاظ بولتے ہیں، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. یہ ہم اپنے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اپنی روح کو تشفی دینے کے لیے لفظ کچھ بھی استعمال کر لیتے ہیں مختلف زبانوں میں. لیکن تو اب یہاں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. ادھر کہا جا رہا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے، اور صفت ربوبیت کے ساتھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. دقت کریں گے عزیزان گرامی، شاید کوئی پہلو ہو. صفت ربوبیت کے ساتھ ہمیں ہوشیار کیا جا رہا ہے، خبردار اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. تمہیں پال کوئی اور رہا ہے، عبادت تم کسی اور کی کرو گے؟ تمہیں کھلا کوئی اور رہا ہے، عبادت تم کسی اور کی کرو گے؟ جو تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو کھلاتا اور پالتا رہا ہے، تمہاری نسلوں کا اس نے وعدہ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ہم پچھلے سال کے مجالس کے اندر کہہ چکے کہ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، اور جب توحید ذات کے بعد توحید افعال کے مرحلے پر ہم آئیں گے تو توحید افعال کا تقاضا ہوگا کہ ہم توحید صفات کو مانیں، توحید صفات کے ماننے کے بعد تقاضا ہوگا کہ ہم توحید عبادت کو مانیں، یعنی ایک رب کی اور ایک معبود کی عبادت. ایک ساتھ کئی لوگوں کی عبادت نہیں ہوگی. اسی مرحلہ بیان پر میں کہتا چلا جاؤں کہ عبادت اور تعلیم
تعظیم میں فرق ہے. ہر گردن کا جھکنا عبادت کے لیے نہیں ہوتا، ہر جگہ احترام اور تعظیم کرنا عبادت تصور نہ کیا جائے. یہ تعظیم میں اور عبادت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے تو وہ نیت کا فرق ہے. یعنی گردن جھکانے والا بتائے گا کہ معبود سمجھ کر گردن جھکا رہا ہے یا معظم مان کر تعظیم کر رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ. دقت فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہیں ایک اور مرحلہ بھی آگے بڑھ جاتا ہوں. یہیں سے وہ توحید ناشناس توحید پرستوں کے وسوسے شروع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعظیم، جسے ہم تعظیم کہتے ہیں، اسے وہ ہمیں غلو اور کفر اور شرک کی نسبت دے کر نہ جانے اپنے گمان میں اور اپنے خیال میں کیا کچھ سوچ بیٹھتے ہیں. میں اور آپ تو کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم اگر پابند ہیں تو اپنے اللہ کے پابند ہیں، ہم اگر پابند ہیں تو قرآن کی تعلیمات کے پابند ہیں. البتہ میں یہ پچھلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری جاب ہے، میرا پیشہ ہے، میری فریضہ ہے کہ میں تشیع کا بہتر تعارف کرواؤں. اور جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد آپ، ہم میں سے فرد فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی سوچ اور اپنے عقیدے کا تعارف کروائیں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ ہمارے عزیز رہتے ہیں، ہمارے بھائی رہتے ہیں. کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں آپ کے ساتھ آپ کا غیر عقیدے والا عزیز اور بھائی نہ رہتا ہو. تو میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر امام حسین کے ذکر کے سفیر ہیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بہتر انداز سے تشریح کریں، پہنچائیں وہ پیغام کے جو پیغام ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت نے عطا کیا ہے. عزیزان گرامی، تعظیم اور ہے. اب آپ قرآن مجید کی سائے کریمہ پر ذرا غور فرمائیں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر والدین کے احترام پہ جب اللہ نے ہماری رہنمائی کی تو ارشاد ہوا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. ذہن عالی میں رہے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک عبادت قرار نہ دو، کسی اور کی عبادت اپنے رب کے ساتھ انجام نہ دو. کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، کسی اور کا سجدہ نہیں ہوگا. ارشاد ہو رہا ہے تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے، ڈھنگ بھی اللہ عطا کر رہا ہے. اگر اللہ نے یہاں آیت کو مکمل کر دیا ہوتا تو شاید تشریحیں، تفسیریں، تفصیلات ہر شخص اپنی کر رہا ہوتا کہ ایسا کرو گے تو یہ احسان اور حسن سلوک کہلائے گا، پر ایسا کرو گے تو یہ شرک کہلائے گا. لیکن اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں. تو اب آداب بتا رہا ہے اللہ، احسان کا طریقہ بتا رہا ہے، حسن سلوک کا طریقہ عطا کر رہا ہے. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما افن، خبردار اپنے ان بوڑھے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. نوجوان ذرا گرہ سے باندھ کر جائیں آج کے پیغام کو. جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ایک لمحے میں انسان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں اور ایک لمحے کی تعظیم کرنے سے انسان کو عظمت نصیب ہو جاتی ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو فوری اثر کرتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. یہ فوری اثر کرنے کو میں اگر یوں بھی کہہ دوں کہ ایک اثر ہوتا ہے اثر وضعی، ایک اثر ہوتا ہے اثر شرعی. ہمارے یہاں کے مدرسے کی زبان میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنے کے بعد ایک اثر لے رہا ہوں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ کر ایک اثر لے رہے ہیں. یہ پنکھا چل رہا ہے، ایک اثر ہو رہا ہے مجھے، یہ روشنیاں ایک اثر ہو رہے ہیں. ہر چیز کا ایک اثر ہے جی. اثر اور مؤثر کا نظام اس پوری کائنات کے اوپر حاکم ہے. اور فرمائیں گے یہاں فقہی باب کے اندر اثر کی دو تقسیمیں ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اثر. ایک اثر شرعی کہلاتا ہے، فلاں کام کروں گا حرام ہے، فلاں کام کروں گا واجب ہے، فلاں کام کروں گا مکروہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ شرعی اثرات ہیں. انہوں نے واجب نماز پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھی کا یہ مستحب پڑھی ہے، یہ ایک کا ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے، یہ اثر شرعی ہے. لیکن ایک اثر اور ہوتا ہے اور وہ ہے اثر وضعی، اور اثر وضعی جسے علت و معلول کا اثر کہا جاتا ہے، علت و معلول کا اثر کہا جاتا ہے. آگ روشن ہوئی خود بخود اس سے حرارت آئے گی، یہ اثر وضعی ہے. میں نہ بھی چاہوں اور چاہوں تب بھی دونوں صورتوں میں مجھے آگ سے حرارت ملے گی، یہ اثر وضعی ہے. پانی سمجھ کر اگر کوئی غیر مشروب پی لیا جائے، توجہ چاہوں گا، پانی سمجھ کر اگر کوئی غیر مشروب پی لیا جائے تو پانی سمجھ کر پینے کی بنیاد پر تو گناہ نہیں ہوگا، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو چڑھے گا. وہ جو نشہ چڑھ رہا ہے وہ اثر وضعی ہے، اور وہ جو عذاب نہیں ہوگا وہ اثر شرعی ہے. اسی طرح توجہ چاہوں گا، اسی طرح ہمارے کچھ اعمال، کسی یتیم کو مسکرا کے دیکھ لینے کا ایک اثر وضعی ہے، کسی مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کر دینے کا ایک اثر وضعی ہے. ہم ابھی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ اثر شرعی اس کا کیا ہے. تم اگر انسان بھی ہو تو کسی مظلوم سے ذرا پیار سے تو بات کر لو، تمہاری زندگیوں میں اثر بڑھتا چلا جائے گا، تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی. یہی کچھ کیفیات والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے ہیں. جب والدین کا آپ ادب کرتے ہیں، میں اپنے کمسن ساتھیوں سے اور ان جوانوں سے جن کے والدین بظاہر موجود ہیں، آپ کا مسکرا کے دیکھنا، بھائی چند ہی چیزیں تو ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے. بھائی خانہ کعبہ جائیں گے تو دیکھیں گے تو عبادت ہوگی، قرآن کو جزدان سے نکالیں گے اور دیکھیں گے تو عبادت ہوگی، مولا کائنات کا چہرہ دیکھیں گے تو عبادت ہوگی. بھائی تمہارے گھر میں تمہارے والدین بھی تو موجود ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ایسا ہی عبادت ہے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت. اس کے اپنے اثرات ہیں، میری اور آپ کی زندگیوں پر اس کے اپنے نتیجے ہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ آداب بتا رہا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ بڑھاپے کو اللہ نے یاد کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں. کیا مطلب ہے کہ جوانی میں ان کا احترام نہیں کرنا؟ یعنی چھوٹے ہوں بچے، اولاد کم سن ہو اور ماں باپ جوان ہو، تو کیا ان کا احترام نہیں کرنا؟ شاید میں اس مرحلے بیان کے اوپر زیادہ رکنے سے گریز کرتے ہوئے ایک جملہ بس کہہ دیتا ہوں کہ یہ جوان ماں باپ تو اپنا احترام کروانا خوب جانتے ہیں، اصل مسئلہ ہی بڑھاپے کا ہے. جب ان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جب ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جب ان کے پیروں میں دم نہیں رہتا، جب انہیں دوا دینے کے لیے کوئی ہو، جب انہیں کھانا دینے کے لیے کوئی ہو، جب انہیں کوئی اٹھانے بٹھانے کے لیے ہو، تب یہ حساس ہو جاتے ہیں، بہت معمولی باتوں کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں. لہذا اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار، فلا تقل لہما افن، انہیں اف تک نہ کہو. میں گزارش کروں گا پاک محرم ایسوسی ایشن کے دوستوں سے کہ کل سے ذرا فرش بڑھوا دیجئے، کیونکہ میں تاکہ جو احباب باز جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے نظر آ رہے ہیں مجھے، انہیں بھی بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ بہرحال بیٹھنے کا ثواب ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں. ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما افن، اف بھی مت کہو انہیں اف. میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر الف اور فے سے بڑا کوئی، الف اور فے سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے استعمال کرتا. انہیں اف بھی مت کہو. تقل لہما، دونوں کو، ایسا نہیں کہ ابا کو نہیں کہو اور اما کو کہہ دو، دونوں کو. اس لیے کہ ابا کو کہنا پھر تھوڑا سا مشکل ہے، اما کو کہنا پھر تھوڑا آسان ہے، وہاں دونوں کو کہا جا رہا ہے خبردار دونوں کو اف مت کہو، ولا تنہرہما جھڑک کر بات مت کرو، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے آفس میں ساتھ کام کرتے ہیں، یہ تمہارے اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہارا لہجہ کیسا ہے، مجھے معاف کریں گے، سیاستدان تشریف فرما ہے، صاحبان اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے گورنر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، وزیر اعلیٰ سے بولنے کے آداب نہیں بتائے، صدر مملکت سے بولنے کے سلیقے نہیں بتائے، وزیر اعظم سے کیسے بولو گے یہ نہیں بتایا، مگر والدین سے کیسے بولو گے اللہ نے بتایا ہے، کیسے بولنا ہے بھائی ماں باپ سے، ولا تنہرہما جھڑک کر بات نہیں کرو، اچھا اگر آپ خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، اگر اللہ نے حکمرانوں سے بولنے کا طریقہ بتایا بھی ہے تو اکڑ کے بولنے کا بتایا ہے، دب کے بولنے کا نہیں بتایا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، سن لیجئے ذرا آداب والدین اور آداب اور تہذیب خانوادہ، قل لہما قولا کریما، بہترین دھیمے پیارے کریمانہ لہجے میں ان سے بات کرو، الفاظ کا استعمال، الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، واغفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، میں نے اس آیے کے حصے کے لیے آپ کو اتنی رحمت دی ہے جس کو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، ارشاد ہو رہا ہے واغفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب والدین کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، گردن جھکاؤ، شانے جھکاؤ، ادب سے کھڑے ہو، اکڑ کر بات نہیں کرو، حلیہ اللہ کا کر رہا ہے، ہمیں کیسے کھڑے ہونا ہے بھائی، جب شانے جھکیں گے تو گردن بھی تو جھکے گی، جب گردن جھکے گی تو توحید ناشناس توحید پرستوں کو عبادت لگے گی، اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ گردن جھکاؤ، اب یہ جھکنے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ گردن جھکانے والا بتائے نا کہ یہ کیا سوچ کر گردن جھکا رہا ہے، اتنے بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرمائے، سب کے والدین یا زندہ ہیں یا زندہ تھے اور موجود تھے، اور انہوں نے اکثر نے دیکھا جب بھی کبھی آپ نے اپنے والدین کے سامنے گردن جھکائی تو کبھی ذہن میں لاکھوں مرتبہ میں ایک دفعہ بھی آیا کہ آپ انہیں اللہ سمجھتے ہیں، کسی کے ذہن میں ایسا نہیں آیا، اللہ کا حکم ہے، آداب و تہذیب کا حصہ ہے، ہم اگر کسی کے آگے گردن جھکا رہے ہیں تو ہم اسے اللہ سمجھ کے گردن نہیں جھکا رہے، یہ تو میں بتاؤں گا کہ میری نیت کیا ہے، عزیزان گرامی جب غیر معصوم ماں باپ کے سامنے گردن جھکانا عین توحید ہے، حکم الہی ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تو جو امت کا باپ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو امت کی ماں ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، ان کے آگے جھکنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، واغفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے شانوں کو ان کے سامنے ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب ان کے آداب اور ان کی تعظیم کر چکو تو پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے، تو مجھ سے کہو، مجھ سے کہو یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا، میں اور آپ اس وقت تک والدین کے ادب اور احترام میں بہتری نہیں لا سکتے جب تک میں اور آپ اپنے بچپن کو یاد نہ کریں، یہ قرآن کا سلیقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، میں اگر کبھی الجھ رہا ہوں نا کسی بات پر اس لیے کہ اب میرے جذبات اور میرے احساسات کچھ ہیں اور بوڑھے ماں باپ کے احساسات اور جذبات کچھ اور ہیں، تو اس وقت اللہ نے قانون اور قاعدہ یہ دیا ہے کہ اپنے بچپن کو یاد کرو، جیسے ہی میں اپنے بچپن کو دہراؤں گا یوں ہی میری ذہنی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. میرے پیروں میں دم نہیں تھا، میرے پیر اٹھ نہیں پاتے تھے اپنے والدین کی ہمراہی کرنے میں، اس لیے کہ ان کے قدم بڑے تھے، میرے قدم چھوٹے تھے، تو وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے. خبردار، اب یہ حال ان کا ہے، ان کے پیروں میں دم نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ برابر کی رفتار سے نہیں چل سکتے، تو تم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو. بعد میں آ جائیے گا، فلاں پہنچا دے گا آپ کو. قیامت نہیں آ رہی، جہاں جا رہے ہو وہ حج بیت اللہ نہیں ہے، جہاں جا رہے ہو وہاں جہاد کے لیے تمہیں معصوم نے آواز نہیں دی ہے. کون سی جگہ جا رہے ہو جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ اپنے کام کو تاخیر کر دو، کچھ اپنے کام کو مؤخر کر دو، مگر خبردار والدین کو ایسے نہ کہو کہ تمہیں کوئی اور لے آئے گا، آپ کو کوئی اور پہنچا دے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے. اپنے بچپن کو یاد کرو. آج اگر بڑھاپے میں تمہاری اہم ترین گفتگو میں آ کر یہ دخالت دیتے ہیں، چاہتے ہیں پہلے ان کی بات سنی جائے اور تمہیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی سماجی سیاسی کوئی اداراتی گفتگو کر رہے ہیں، تو کیوں برہم ہو رہے ہو؟ تم جب چھوٹے تھے تم بھی یہی کرتے تھے، اور یہ تمام اپنی باتوں کو چھوڑ کر تمہیں جواب دیتے تھے. تم بھی اپنے رویے کو تبدیل کرو، اپنے بچپن کو یاد کرو. قصہ لہذا جوڑتے چلے جائیے بچپن کی عادتوں کو، وہی عادتیں بڑھاپے میں ہمارے بوڑھے ماں باپ کی ہو جاتی ہیں. مجھ سے دعا کرو، یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ان کا احترام، ان کی تعظیم، بات روشن ہے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، خبردار اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اللہ کی عبادت کا سلیقہ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ اتنا سجا کر اللہ نے اپنا دین ہمیں دیا ہے، اور اس سجاوٹ کا حصہ ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا محتاج بنایا ہے. اگر سارے کام پروردگار عالم نے، سارے اعمال، ساری عبادتوں کو ذات کردگار نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا ہوتا، نازل کر دیا ہوتا، تب یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے ہیں جی، اور صرف ہمیں اللہ کی بات کرنی چاہیے اور کسی اور کی بات کرنے سے شرک ہو جائے گا، تب حال ہے یہ. قرآن مجید کے اندر 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 2000 سے زیادہ آیات قیامت کے بارے میں ہیں، 400 سے زیادہ آیات نماز کے بارے میں ہیں، 100 سے کچھ کم آیات اور دیگر عبادات کے بارے میں ہیں، 500 آیات ہیں جو آیات فقہ ہی کہلاتی ہیں. پورے قرآن کے اندر آپ کسی ایک آیت سے ثابت کیجئے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے. قرآن سے دکھائیے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. قرآن میں لا کر دکھائیے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. سارا عالم اسلام، سنی شیعہ، ہمیں بہت کم فرق ہے عقائد میں، نظریات میں، تو شیعہ میں بھی فرق ہے، سنی شیعہ میں بھی فرق ہے، عقائد میں تو سنی میں بھی فرق ہے. میں جس فرق کی بات کر رہا ہوں وہ اعمال کا فرق، وہ رفتار کا اور کردار کا فرق ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سنی شیعہ کے اندر بہت کم فرق ہے تو مجھ پر ایک اعتراض آتا ہے، مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے، کیا یہ فرق کم ہے کہ ہم پہلا امام اور خلیفہ مانتے ہیں اور ہمارے بھائی چوتھا مانتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو بھائی یہ فرق تو شیعہ میں بھی ہے، یہ فرق تو سنی میں بھی ہے. عقائد کا فرق تو ذاتی اور فردی ہے. جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات ہوگی تو وہ اعمال اور رفتار کی بات ہوگی. عقیدہ تو آپ سب کا مختلف ہے، کوئی کسی جیسا عقیدہ نہیں رکھتا. بھائی سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک نہیں تھا، اصحاب پیغمبر کے عقائد ایک جیسے نہیں تھے، اور پھر میں نے ایک جملہ کہا کہ میں نے کتنا علی پہنچایا ہے ان لوگوں تک کہ جن سے مجھے علی چاہیے، جنہیں میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کو ایسے مانے جیسے میں مانتا ہوں، تو میں نے کتنا پہنچایا علی بن ابی طالب کا کمال اور عظمتیں ان تک، میں نے کیا اہتمام کیا ہے، میں نے کیا انتظام کیا ہے. قصور میں سے مراد ہم سب کا ہے. رفتار کو دیکھیے، کردار کو دیکھیے، اعمال کو دیکھیے، مسلمانوں میں بہت کم فرق ہے بھائی. صبح صادق سے لے کر اور افطار تک جو آپ 16 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے تک روزہ ایک ساتھ چلاتے ہیں، وہ تو ذہن میں نہیں رہتا، 8 منٹ کا فرق یاد رہ جاتا ہے کہ شیعہ 8 منٹ پہلے، معاف کیجئے گا، بعد میں کھولتے ہیں اور سنی 8 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں. وہ بھی قرآن کی آیت سے دلیل مانتے ہیں اور بناتے ہیں کہ غروب تک روزہ رکھنا ہے، ہم بھی غروب کو عنوان افطار قرار دیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی ابتدا اور سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک 8 منٹ کا دورانیہ لگتا ہے، ہم مکمل غروب ہو جانے پر کھولتے ہیں، وہ آغاز غروب پر روزہ کھول لیتے ہیں. اور فرما رہے تو وہ جو کئی گھنٹوں تک ساتھ رکھا اس کو اشتراک نہیں سمجھ رہے، 8 گھنٹے کے اختلاف کے اوپر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں. نمازوں میں کس کا کہاں فرق ہے، کون سا سنی جو ہے صبح کی نماز 6 رکعت پڑھتا ہے، کون سا شیعہ ہے نماز ظہر 8 رکعت پڑھتا ہے، رکعتیں بھی ایک جیسی ہیں، قیام، رکوع، 2 سجدے، تشہد، نام تھوڑے بہت مختلف ہیں. حج کے اندر آپ چلے جائیے، اہل سنت جسے طواف زیارت کہتے ہیں آپ اسے طواف نساء کہتے ہیں. عمرہ مکمل کیا، حج مکمل کیا، اس کے بعد مرد عورت پر حرام ہو جائے گا اور عورت مرد کے اوپر حرام، یہ میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے لازم ہے کہ حج اور عمرے کے بعد طواف اور 2 رکعت نماز طواف، جسے ہم طواف نساء کہتے ہیں، ہمارے بھائی اسے طواف زیارت کہتے ہیں. وہی طواف ان کے یہاں بھی ہے، وہی طواف ہمارے یہاں بھی ہے. آپ جوڑتے چلے جائیے فقہ اسلامی کے اندر، اور شاید یہ جو قرب پایا جاتا ہے، یہ جو فقہی طور پر قربت پائی جاتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اس وقت ان کی عمر کوئی 60 برس کی تھی، جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، توجہ چاہوں گا اس مثال کے اوپر، پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. توجہ کی، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کی عمر تو بتا رہی ہے کہ آپ کوئی 60 سال کے ہیں. کہنے لگے نہیں، میری زندگی سے اگر جعفر صادق کی خدمت میں رہنے والے 2 سال نکال دو تو میری زندگی ہی نہیں ہے، میری زندگی تو ہے ہی وہ کہ جو میں نے جعفر ابن محمد کی زندگی میں گزارے ہیں. بہت بہت ساری چیزوں میں اشتراک ہے. بحث یہ تھی، بات یہ ہے کہ عبادت پروردگار وہ بھی کر رہے ہیں، عبادت پروردگار ہم بھی کر رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی سارے مسلمان، مجھے معاف کیجئے گا، میں تفریق نہیں کر رہا، میں تقسیم نہیں کر رہا کہ ان کی غلط ہے اور ہماری صحیح ہے اور ہماری غلط ہے اور ان کی صحیح ہے. یہ کس نے بتایا ہے ہمیں بحثیت تھی، یہ 2 رکعت نماز فجر کی کس نے بتائی ہے، یہ حج ایسے ہوگا کس نے بتایا ہے، یہ روزہ ایسے کھولو گے ایسے رکھو گے کس نے بتایا ہے. تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بات کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے، جتنی بات تم سرکار کی عظمت کی کرو گے اتنے تم شرک سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. کہاں لے جا رہے ہو مسلمانوں کو، کیا نامعقول بات کر رہے ہو، غور کر رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی اتنی ہے، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی. ہمیں عبادتوں کا سلیقہ سرکار دو جہاں نے عطا کیا ہے، اور جس نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہو، جس نے بتایا ہو کہ تمہیں اللہ کے آگے سر کیسے جھکانا ہے، کیا کہہ دو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. صلو کما رائے تمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت کرنی ہے مگر سلیقہ میں بتاؤں گا، جس نے تمہیں عبادت کا سلیقہ بتایا ہو. توجہ چاہوں گا. سرکار نے اپنے ایک صحابی کو آواز دی, وہ نماز پڑھ رہا تھا, توجہ پڑھائیں گے اپنی, نہیں آیا. حضرت نے دوبارہ آواز دی, وہ تشریف نہیں لائے. سرکار نے تیسری مرتبہ آواز دی, وہ نہیں آئے. نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا, تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے, اس لیے کہ تمہیں نماز میں نے بتائی تھی, تم بھول گئے کہ تمہیں نماز کس نے سکھائی ہے. اللہ کی عبادت ہونی ہے مگر مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. زاویہ حسین آیا ہے, میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کو شریک قرار دوں اپنی فکر کے ساتھ. جو کثرت سے اللہ کے حبیب نے عبادت انجام دی, اسی عبادت میں کچھ اختلاف بھی سامنے آیا کہ حضرت نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی یا حضرت نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. پھر حضرت نے ہاتھ باندھا بھی تو کہاں ہاتھ باندھا, اور پھر اگر سرکار نے ہاتھ باندھا تو کیا ہمیشہ باندھا, اور کیا کھولا تو ہمیشہ کھولا. یہ بحثیں ہیں چاروں فقہوں کے اندر. توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی. تو مختلف انداز سے سرکار کی عبادت کے حوالے سے بحثیں ہیں, میں اس بحث میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا کہ سینے پر باندھا, پیٹ پر باندھا, ہاتھ کھولا یا کیا. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تین دورے خلافت اور حکومتوں کے بعد مولا کائنات بظاہر خلافت پر فائز ہوئے اور آپ نے اپنی رسمی اور اداراتی اور ریاستی اعتبار سے جو پہلی نماز جماعت, توجہ ہے آپ حضرت کی, جو پہلی نماز جماعت میرے مولا علی نے پڑھائی ہے, اس کے پڑھ لینے کے بعد اصحاب آپس میں یہ کہہ رہے تھے, لقد ذکرتنی صلاۃ محمد, آج محمد مصطفیٰ کی نماز یاد آ گئی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سرکار نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہے. اور فرمائیں, یہ کلمہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, اللہ کو تو سب مانتے ہیں مگر مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی ترکیب نبی کے بتائے ہوئے انداز سے پڑھتا ہو, یعنی نبی نے کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ, وہ مسلمان ہے نا. اور لا الہ الا اللہ مکمل جملہ ہے, البتہ اس کے دو حصے ہیں, لا الہ اور پھر استثناء کے ساتھ الا اللہ. مگر اس لا الہ الا اللہ کے بعد ایک اور جملہ بھی آپ اور ہم کہتے ہیں, اور وہ جملہ ہے محمد الرسول اللہ. ایسا ہی ہے بھائی, جب دو جملے بولے جاتے ہیں, اپنی دقت بڑھائیے گا, میں شاید کوئی کسی بچے کے لیے نئی بات ہو, جب دو جملے مکمل بولے جاتے ہیں نا تو اس کے درمیان ایک واو کا فاصلہ ہوتا ہے. واؤ بعض اوقات جملہ استنافیہ کے لیے ہوتا ہے, اور واؤ بعض اوقات جملہ عاطفہ کے لیے ہوتا ہے. جملہ عاطفہ کے لیے بعض اوقات واؤ کا لفظ ہوتا ہے, بیٹا رہنے دو, اور بعض اوقات واؤ جو ہے وہ استنافیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھائی یہاں استنافیہ بھی ٹھیک تھا اس لیے کہ نیا جملہ ہے, عاطفہ کا والا واؤ بھی ٹھیک تھا اس لیے کہ پہلے والے کلمے کے اوپر آپ عطف کر رہے ہیں. البتہ استنافیہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ قریب ہے. دینی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, عربی گرامر سے آگاہ اور آشنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہاں پر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد نبی کی رسالت کا جب ہم اقرار کر رہے ہیں نا تو واو کا فاصلہ بھی نہیں ہے. بھائی لاکھوں مرتبہ پڑھائے آپ نے کلمہ, ذرا میری دقت کو ذرا دیکھ لیجئے. لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, یعنی دو جملے بھی اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میری توحید کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرو سانس لیے بغیر. فوراً توجہ، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اچھا اگر آمادہ ہیں اور خستہ اور تھک نہیں رہے میری باتوں سے، اکتا نہیں رہے، تو ایک جملہ اور سن لیں، بھائی میں نے کہا لا الہ الا اللہ بغیر فاصلے کے کہا محمد رسول اللہ، اللہ کی ہا اور محمد کی میم ملی ہوئی ہے، اور جیسے ہی میں نے کہا محمد رسول اللہ بغیر فاصلے کے کہا علی ولی اللہ، اللہ اکبر، تینوں کلمے کہنے ہیں بغیر فاصلے کے، ایک کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، ایک کو رسالت کا عقیدہ، ایک کو ولایت کا عقیدہ کہتے ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، خبردار اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، شرک خطرناک ترین بیماری ہے، یہ خفی بھی ہوتا ہے جو غیر محسوس انداز سے داخل ہو جاتا ہے، اور جلی تو ویسے ہی مسلمانوں کی توجہ ہے، قولن کلامن اپنا عقیدہ بیان کرنا نسبتاً آسان ہے، مگر اعضاء و جوارح سے ثابت ہو کہ لا الہ الا اللہ، انسان کا وجود پکار کر کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کے برابر میں کوئی آ کے بیٹھے اور کہے، کوئی دوست کوئی جاننے والا برابر میں آ کے بیٹھے اور کہے تمہیں فیکٹری کے مالک نے نکال دیا ہے، تم آج آئے نہیں، تمہاری ٹیبل کے اوپر تمہیں بے دخل کرنے کا لیٹر رکھا ہوا ہے، پر یہ سن کر وہ مسترب نہ ہو اور بے ساختہ اس کے ذہن میں خیال آئے کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ جو ذہن میں بے ساختہ خیال لا رہا ہے نا، یا جتنی تاخیر سے لا رہا ہے، اتنا ہی وہ موحد ہے، اتنا ہی وہ اللہ کو ماننے والا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں تھا، اس نے ہٹا دیا اس کی مرضی، مگر وہ تو رزق نہیں دے رہا تھا مجھے، رازق تو میرا اللہ ہے، یہ ایک جلوہ ہے عقیدہ توحید کا، ما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، جنبندہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، کون کھلا رہا ہے، کون پال رہا ہے، کس نے ہمارے بزرگوں کو کھلایا اور پالا، اور کون ہماری نسلوں کو کھلائے گا اور پالے گا، اور پھر آپ اور یعنی ہمیں تو اور تسلی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں اللہ رزق طے کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے تقسیم کرواتا ہے، اگر صحیح اسکول سے تعلق ہونا تو آج نہیں کل پیپر کلیئر ہو سکتا ہے، اور اگر تعلیمی ادارہ ہی نہ ہو، کوئی وہاں پڑھائی ہی نہ ہوتی ہو، تو میں کیسے کلاسوں کو آگے بڑھاؤں گا، مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے، مگر نعمت عظمائے ولایت علی پر شکر بھی کرنا چاہیے کہ جس دروازے سے وابستہ ہیں اس دروازے پر بیٹھے ہوئے لوگ صاحبان اختیار ہیں، وہ میرا نفس لوامہ مجھے بار بار ٹوک رہا ہے تم نے غلطی کی ہے، اور میں جب اپنے امام میں معصوم کی خدمت میں اپنی غلطیوں کے احساس کے ساتھ جاتا ہوں تو پھر اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے، یا وجیہن عند اللہ، اے وہ کہ جس کا چہرہ اللہ کے نزدیک بڑا درخشاں ہے، جو اللہ کے نزدیک مقام اور منزلت اور عظمت رکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ایک آنسو پر جنت مل جائے گی، ایک آنسو پر جنت مل جائے گی، کیا کہہ رہی ہے حدیث، من بکا او ابکا او تباکا و وجبت لہ الجنہ، جس نے ہمارے حسین پر گریا کیا، جس نے حسین پر لوگوں کو رلایا، یعنی آپ اور میں، جو رویا آپ، جس نے رلایا، جس نے رلایا میں، میں سے مراد ذاکر، میری حیثیت نہیں ہے، جب میں کی بات ہے تو یعنی رلانے والا، مسائل پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، اور تباہ کا، اور جس نے ماحول بنایا، مثلاً اس وقت پاک محرم ایسوسی ایشن کے دوست احباب، جہاں جس کے گھر مجلس ہو رہی ہے اور وہ مجلس کا فرش بچھاتا ہے، وہ جو رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جس نے رونے کی شکل بنائی، تو ہمیشہ شکل یہ نہیں ہوتی، یہ بھی تو شکل ہے، کہ سارا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ بھی تو شکل ہے، جس نے رونے کی شکل بنائی، جس نے رونے کا ماحول بنایا ہے، جس نے فرش بچھایا، جس نے بتایا کہ مجلس کتنے بجے ہوگی، اور کون نوحہ مرثیہ پڑھے گا، کون مصائب پڑھے گا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ آنسو بہا دیں اور ہمیں جنت مل جائے، کہنے والے معصوم ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں، ہم اقدار اور تہذیب میں توازن کو برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں، جب معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین پر گریہ کیا اس پہ جنت واجب ہے، انہی معصومین نے کیا ہزاروں جگہ پر نہیں فرمایا کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے؟ بھائی جس معصوم کی یہ حدیث سن کر تم کہہ رہے ہو، تو اسی معصوم سے یہ حدیث بھی تو سنی ہے تم نے کہ فلاں فلاں عبادتیں بھی واجب ہیں، تو پھر یہ سوال کس بات کا ہے؟ کیا ہر قول کے اندر پوری شریعت بیان ہوگی؟ کیا ہر پیغام کے اندر ہزاروں حدیثوں کو ایک ساتھ دوبارہ دہرایا جائے گا؟ طے شدہ ہے، معقول یہی ہے، پہلے سے میرے ذہن کے اندر موجود ہے کہ اگر میرے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، دیگر معاملات کو میں توازن کے ساتھ رکھتا ہوں، میں معرفت اہل بیت کے ساتھ جان کر کے میں کس پہ رو رہا ہوں، اس وقت مجلس کے اندر آپ سب محترم ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے جناب ذوالفقار صاحب، ذوالفقار نقوی صاحب شاید 50 سال سے یہاں بیٹھ رہے ہیں اس جگہ پر، اگر کوئی بچہ اٹھ کر ان سے بے ادبی کرے، کوئی بدتمیزی کرے، مجھے معاف کریں گے حضرت ذوالفقار صاحب، کوئی بچہ اٹھ کے ان سے بدتمیزی کرے، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ جو انہیں جانتے ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے نا، کبھی سوچا زینب پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ امام سجاد پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے؟ کبھی مقتل کی کتابوں کو آپ نے دیکھا؟ آپ رو رہے ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیے گا، ایام رونے کے ہیں۔ میرے ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کا ان کی زوجہ سے اختلاف کئی دن سے جاری تھا، چل رہا تھا، شدید ہو گیا، اور جب اختلاف اتنا شدید ہوا کہ یہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے اور کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا، دوسرے دن تیسرے دن مجھے احساس بڑھنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کو نہیں مارنا چاہیے تھا، جب تیسرے دن میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا، تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ اپنے جذبات پر قابو نہ پا رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، سنیں گے زدارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن رستہ بدل دیتے تھے، ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، فرمانے لگے میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اجرکم اللہ، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، گریے کے ایام ہیں، خاص اجر و ثواب ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آوازیں مجلس میں بلند ہوتی ہیں۔ ابن ربی نامی ایک صحابی پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں میں شام ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے کسی ذاتی غرض سے شام کے سفر پہ تھا، میں استراحت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ شادیانوں کی آوازیں آنے لگیں، رقص اور طرب کی آوازیں آنے لگیں، سرور اور شادمانی کا احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی شہر کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے۔ میں اپنے حجرے سے باہر نکلا، ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے میں نے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، آج کوئی تہوار تو نہیں ہے، آج اس شہر میں کیوں خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ کربلا کے میدان میں ایک باغی کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے اہل خانہ کو اسیر بنا کر شام لایا گیا ہے اور انہیں دربار شام میں پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ جو جنگ کربلا میں جیتی گئی ہے اس کی خوشی میں شادیاں نے بجائے جا رہے ہیں۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون باغی تھا، کسے مارا گیا ہے۔ کہا میں اپنے سرائے سے نکلا، مسافر خانے سے باہر آیا، میں نے بازار میں عجیب منظر دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نیزے کی انیوں پر ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس عورتیں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں اور ان کی حیا شرم بتاتی ہے کہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی، یہ تو شکلوں سے باغی نہیں لگتے۔ میں اس اسیر کے قریب جا کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہیں مار کر، تمہارے عزیزوں کو مار کر، تمہارے بچوں کو اسیر بنا کر یہاں لائے؟ تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، سر اٹھا کر دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو مدینے کے رہنے والے ہو۔ ابن ربی کہتے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تھکیں گے نہیں ہزاروں، اگر رو نہ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، ایام گری اوزاری کے ہیں۔ میرے مولا کے پیروں میں گر گیا، مولا یہ کیا ہو گیا، حسین کہاں ہے؟ قبروں کے نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے میرے بابا حسین ہے، وہ عباس کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے۔ سروں کا تعارف کراتے ہوئے کہا ابن ربی خبردار، ہوشیار رہنا، یہ بے مخناؤ چادر جو بیویاں ہیں ان میں زینب ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مولا حکم کریں میں کیا کروں؟ اللہ اللہ، کسی کریم ترین شخص کو یہ دن نہ دکھائے۔ جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو عطا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، جن سے لوگ ہمیشہ لیتے رہتے ہیں، اللہ کبھی یہ دن ایسے لوگوں کو نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کچھ سوال کریں۔ کہنے لگا مولا حکم کریں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا 2000 دینار ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ چند چادریں خرید کر لے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن ربی کہتا ہے میں گیا، 1000 دینار سے میں نے چادریں خریدی۔ میرے مولا نے مجھے کہا یہ بیویوں کو جا کے دے دو۔ میں نے وہ چادریں تمام بیویوں میں تقسیم کر دی، مگر منظر بڑا عجیب تھا۔ ابھی سر پر صحیح سے چادریں نہیں گئی تھیں کہ نیزہ بردار ظالم آئے اور پھر شام کے بازار میں واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے آ کر امام سجاد سے کہا مولا حکم کریں گے؟ امام نے فرمایا تمہارے پاس اور کتنی رقم ہے؟ میں نے کہا مولا 1000 دینار اور ہیں۔ فرمایا ان نیزہ بردار ظالموں سے پیسے دے کر کہو کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا دیکھیں، زینب کو کوئی نہ دیکھے۔ ابن ربی کہتے ہیں میں نے پیسے بانٹے، سماجتیں کی، آگے چلے جاؤ، یہ سر تمہیں اٹھانا ہے، آگے لے کے چلے جاؤ۔ کچھ لوگ تو آگے گئے، کچھ لوگ آگے نہیں گئے۔ اسی اثنا میں ربی کہتا ہے، ابن ربی کہتا ہے ایک شخص نے حسین کی پیشانی پر پتھر مارا، جیسے ہی امام حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار نکالی، امام سجاد کی زنجیروں کی آواز آئی، مجھے کہنے لگے ابن ربی برداشت کرو، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں اسے دربار شام میں جانے دو۔
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین،